لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. اگرچہ یہاں کے درس کے اعتبار سے تقریباً 3 مہینے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا ہے، اس اعتبار سے کہ آخری گفتگو ہماری 11 اپریل کو ہوئی تھی اور اب جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن چونکہ ماہ رمضان میں مسلسل آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں اور 4 جون تک رمضان میں انہی موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی، اس لیے یہ اتنا زیادہ لمبا وقفہ بھی نہیں ہے. البتہ اس حقیقت کو پھر ظاہر کر دیا جائے، یہ جو جولائی میں گفتگو شروع ہو رہی ہے یہ کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلے گی، کیونکہ آئندہ یعنی 11 جولائی کی تقریر پھر ایک مرتبہ آخری تقریر ہوگی، 18 جولائی کو سفر حج کے لیے روانگی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد 24 اگست کو کراچی واپسی ہوگی اور 29 اگست کو پہلا جمعہ آئے گا، پھر انشاءاللہ ماہ رجب تک چھوٹے چھوٹے وقتوں کے سوا باقاعدگی سے سلسلہ جاری رہے گا. یہ محسوس کرنے کے باوجود کہ ایک وقفہ اور طویل وقفہ آ چکا ہے اور ایک وقفہ پھر آنے والا ہے، میں یہی کوشش کروں گا کہ کم سے کم فقہ کے مسائل ترتیب اور عنوان کے مطابق ہی بیان ہوتے رہیں، کیونکہ فقہ سب سے اہم علم ہے عقائد کے بعد، اور اب تک ہم اس کے ابتدائی مرحلے نجاست و طہارت کی بحث سے آگے نہیں بڑھ پائے ہیں. موجودہ دور اور زمانے میں مسائل فقہ کی اہمیت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں میں خصوصاً اور ویسے تمام قوم شیعہ میں عمومی طور پر مذہب سے محبت کا ایک جذبہ پیدا ہوا، دین کی خدمت کرنے کا خیال پیدا ہوا، لوگوں نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا، لیکن فقہ کی مناسب تعلیم نہ ہونے کے نتیجے میں جتنا کچھ وہ دین کے لیے کر رہے ہیں وہ عارضی طور پر فائدہ مند اور آگے چل کر نقصان دہ ثابت ہونے والا ہے. اس سے پہلے بھی اس مسئلے پر میں نے کئی دفعہ گفتگو کی اور آج بھی تمہید کے اعتبار سے عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ کسی بھی اسلامی انقلاب کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو کسی مذہب کی بنیاد یا کسی مذہب فکر کی خصوصیت ہے اسے ختم کر دیا جائے، اور یہی وجہ تھی کہ جو اسلامی انقلاب ایران میں 67 میں آ سکتا تھا اس وقت اسے نہیں لایا گیا اور 78 اور 79 کا انتظار کیا گیا کہ جوش جب خالی جوش ہو تو اس وقت فوری کامیابی ہو جاتی ہے، بعد میں نقصان ہوتا ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ کم سے کم کسی انقلاب کے لیے یا کسی مذہب کے لیے کام کرنے والے کو اپنے مذہب کی بنیادی معلومات حاصل ہو، اور بدقسمتی یہی کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ بنیادی کام نہ ہونے کے برابر ہے. چنانچہ جو شخص مذہب کی جتنی زیادہ خدمت انجام دینا چاہ رہا ہے، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، اپنے عام نوجوانوں کی جو تنظیمیں ادارے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو یقیناً دین کے لیے اہم ترین کام ہے، لیکن جو جتنا زیادہ اس میں آگے مذہبی تعلیم کے اعتبار سے اتنا ہی وہ کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ فائدہ ہم کو نہیں مل رہا، بلکہ بعض اوقات ان کے خیالات ہمیں شریعت کے خلاف نظر آتے ہیں. خاص طور پر ایک مثال دے دوں، جیسے مسئلہ تبلیغ ہے، کتنا واضح مسئلہ ہے، آج کا مسئلہ نہیں ہے، غیبت کبری سے اس مسئلے کا آغاز ہوا ہے اور اب تک جو اس کے اصول قائم تھے چلے آ رہے ہیں. 1200 سال میں سوائے دو یا تین شرائط کے کہ جس کی تقریر کی جائے اس میں کیا شرطیں ہونا چاہیے، سوائے دو یا تین شرائط کے نہ کبھی کوئی اختلاف ہوا نہ کوئی اختلاف کی گنجائش ہے. مگر آج کسی مسئلے کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے انتہائی دیندار نوجوان بھی وہ غلطیاں کر رہے ہیں جو سراسر شریعت کے بھی خلاف ہے، فقہ کے بھی خلاف ہے، اور موجودہ دور کے تمام مراجع کے فتوے کے بھی خلاف ہے. تو یہ مسئلہ صرف یہیں پر نہیں، نجاست میں، مطاہرات میں، نماز میں، روزے میں، ہر جگہ اس کی ضرورت پیش آتی، کیونکہ در حقیقت یہ نجاست اور طہارت کے مسائل اتنے غیر اہم یا بیکار مسائل نہیں کہ آدمی یہ سوچ کر انہیں نظر انداز کر دے کہ ابھی تو ہمیں بڑے بڑے کام کرنا ہے، ان مسائل پر توجہ دینے کا وقت کہاں ہے. یہ مسائل سب سے زیادہ ضروری اور اہم، اس کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. بس وہی کہ جس طرح ایک ملک کے پاس ایک فوج، فوج کا مقصد کیا کہ پہلے اسے ٹریننگ دی گئی، باقاعدہ مشق کرائی گئی ہے، پھر فوج بنائی گئی. یہ فوج اگر کم بھی ہے تو زیادہ کامیاب رہے، اور اس کے مقابلے میں بالکل نئے اور نا تجربے کار لوگوں کو لا کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے وہ زیادہ بھی ہوں گے تو ناکام رہیں گے. تو در حقیقت یہ نجاست کی بحث، پیشاب کا یہ مسئلہ، خون کا یہ مسئلہ، یہ ساری کی ساری وہ گفتگو جو کسی بھی اسلامی انقلاب کے لیے انتہائی ضروری، کیونکہ اس سے انسان عادی بنتا ہے اس چیز کا جو معصوم نے اصول تاکی کی پہلی حدیث میں بیان کی کہ ایک ایسی تربیت ہو جاتی نجاست، طہارت، وضو، غسل، تیمم میں مسائل فقہ کو سمجھنے سے، ایک عادت پیدا ہو جاتی ہے طبیعت میں کہ جہاں خدا کہے آگے بڑھو بڑھ جاؤ، جہاں خدا کہے پیچھے ہٹو وہاں ہٹ جاؤ. جو معصوم نے جنتی کی نشانی بتائی پہلی حدیث اصول تاکی کی، تو پہچان یہی کہ جہاں آگے بڑھایا جائے بڑھ جائے، پیچھے ہٹایا جائے ہٹ جائے. وہ مشق، وہ ٹریننگ، وہ تربیت انہیں نجاست، طہارت، وضو، غسل، تیمم، نماز اور روزوں کے مسئلے سے حاصل ہوتی. اور جب انسان کی فطرت میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے پھر وہ اسلام کے لیے اور اسلامی انقلاب کے لیے کامیاب و کامران ہوتا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جوش جوش میں جہاں پیچھے ہٹنے کا وقت ہے وہاں بھی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا اور اپنے سے زیادہ دین کو نقصان پہنچا دیتا ہے. یہ میں نے اتنی وضاحت اس لیے کر دی کہ ایک نئی فطر یہ پیدا ہو رہی کہ ان مسائل پر توجہ دینے کا نہ یہ وقت ہے نہ اس کی ضرورت. ایک فکر تو پہلے سے تھی بے دین لوگوں کی کہ بس اللہ نیت کو دیکھنے والا ہے، کون اس ساری رحمت اور جھنجھٹ میں پڑے. مگر وہ اتنے خطرناک لوگ نہ تھے کیونکہ بے دین. اب جو دیندار لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ دین کے لیے زیادہ خطرناک ہے، اور کیونکہ ان کے پاس ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ ایک ایسی فصل ہے جو بالکل خام ہے، جس طرح سے چاہے ان کو موڑ لیا جائے. اس لیے یہاں پہ یہ باتیں زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں. انشاءاللہ ماہ محرم کے قریب میں اس کی مزید تفصیل بیان کروں گا. تو کیونکہ سب سے زیادہ اہم یہی چیز، اس لیے باقی موضوعات میں کبھی گفتگو نہیں ہوگی، کبھی موضوع سے ہٹ کر ہوگی، اس کے سلسلے کو ٹوٹنے نہیں دیا جائے گا. اور فقط اس لیے کہ آپ کو یاد آ جائے کہ بات کیا ہو رہی تھی، میں پرانی گفتگو کا حوالہ دے دوں کہ یہاں تک بات پہنچ چکی کہ اسلام کے اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عین نجس ہیں، مکمل نجس، خود کبھی پاک نہیں ہو سکتی ہیں، اور ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دوسرے کو بھی نجس کر. اب یہ چیزیں خود تو کبھی پاک نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب یہ چیزیں مثلا پیشاب کسی اور چیز کو نجس کرے تو وہ جو دوسری چیز ہے اسے پاک کرنا ممکن ہے. جیسے پیشاب اگر ہمارے کپڑے کو یا ہمارے جسم کو یا ہمارے مکان کو نجس کر تو خود پیشاب تو کبھی پاک نہیں ہو سکتا، لیکن جس چیز کو پیشاب نے نجس کیا ہے اسے پاک کرنا ممکن. بعض مقامات پر پاک کرنا واجب ہو جاتا ہے، مثلا جسم نجس اور نماز پڑھنا. بعض مقامات پر پاک کرنا مستحب ہے، جیسے اسلام میں اپنے جسم اور لباس کو پاک رکھنا یہ خود ایک اچھی چیز. اور بعض مقامات پر کسی چیز کو پاک کرنا مباح. جنگل میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، پیشاب کی حاجت ہوئی، زمین پہ پیشاب کر کے آگے بڑھ گئے. اب وہ جو جنگل کی یا صحرا کی زمین ہے اسے پاک کرنا نہ واجب ہے نہ مستحب ہے. تو بہرحال ایک خاص طریقہ اسلام نے بتایا جس کی مدد سے ہم اس چیز کو جو کسی نجاست کی وجہ سے نجس ہو گئی ہے دوبارہ پاک کر سکتے ہیں. اس میں جو پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا کچھ ایسی باتیں تھیں جو ہر نجس چیز کے لیے برابر ہیں. یعنی کسی بھی نجس چیز کو پاک کریں تو اس شرط کا خیال رکھنا پڑے گا. وہ تفصیل بیان ہو چکی ہے, دوبارہ دہرانا کم سے کم ان دو نشستوں میں ممکن نہیں. اور کچھ ایسی شرطیں ہیں جن کا تعلق ہر چیز سے الگ ہے. مثلا جس پانی سے پاک کیا جائے کسی نجس چیز کو, خود وہ پانی بھی پاک ہو, یہ ایک ایسی شرط ہے جو ہر نجاست کے لیے چلے گی. اور کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کا تعلق الگ الگ چیزوں سے ہے. تو وہ جو عام شرطیں دنیا کی جس نجس چیز کو پاک کریں ان کا خیال رکھنا ضروری, وہ بیان ہو چکی. اب بات ہو رہی تھی الگ الگ مختلف چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ. اس میں کپڑا اگر نجس ہو جائے اسے کس طرح پاک کریں گے یہ بیان ہو چکا ہے. جسم یعنی انسان کا بدن اگر نجس ہو جائے اسے کس طرح پاک کریں گے اس کا بھی بیان ہو چکا ہے. اور اب جو بڑی بڑی چیزیں رہ گئیں ان میں ہے زمین, کھانا پینا اور برتن. یہ پانچ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں زیادہ پیش آتی ہیں. کپڑے کا نجس ہونا یہ عام پیش آنے والا مسئلہ ہے. جسم کا نجس ہونا یہ عام پیش آنے والا مسئلہ ہے. زمین کا نجس ہو جانا, کھانے پینے کا نجس ہو جانا اور برتن. تو یہ پانچ چیزیں ہیں جنہیں خاص طور پر بیان کرنے کا ارادہ تھا. اس میں سے جسم اور کپڑے کی بات ہو گئی ہے. آج پہلے زمین کا, پھر کھانے پینے کا اور آخر میں برتن کا مسئلہ بیان کیا جائے گا. اب یہ ہم دیکھیں کہ اگر کبھی زمین نجس ہو جائے تو کیا زمین کو پاک کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں. اس میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر کبھی زمین نجس ہو جائے تو اسے پاک کرنا واجب نہیں, سوائے مسجد اور ائمہ کے حرم اور وہ قابل احترام زمین سے جس کو اگر نجس چھوڑا جائے تو توہین ہوگی. مسجد کی زمین نجس ہو جائے اسے پاک کرنا ہے, حرم کی زمین نجس ہو جائے یعنی معصومین کے روضے اس کو پاک کرنا ہے, یا کوئی ایسے ہی قابل احترام زمین کہ جو مسجد بھی نہیں ہے امام کا روضہ بھی نہیں لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا گیا نجاست کے ساتھ تو توہین ہو رہی ہے شریعت کی یا کسی مقدس چیز کی. ان کے علاوہ جو عام زمینیں ہوتی, مثلاً میدان ہے, سڑک ہے, ہمارا گھر ہے, یہ اگر نجس ہو جائیں تو انہیں پاک کرنا واجب نہیں, عام حالات میں واجب نہیں. لیکن بہتر ضرور ہے کہ انہیں پاک کر لیا جائے. اگر انہیں پاک نہیں کیا گیا تو یہ نجس رہیں گے, اور یہ امکان ہے کہ یہ دوسری پاک چیزوں کو بھی نجس کر دیں. مثلا ہم اس پر سے چلے یا ہم اس پہ جا کے بیٹھے یا ہم نے اس پہ نماز پڑھی تو یہ امکان ہے کہ ہم بھی نجس ہو جائیں. لیکن ویسے اسلام گھر کی زمین اگر نجس ہو جائے تو اسے پاک کرنے کا حکم نہیں دیتا, بس اتنا کہتا ہے کہ اس کا خیال رکھو کہ جس نجس زمین کو تم نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا کہ کون اسے پاک کرے, کون اس جھنجٹ میں پڑے, اس کا خیال رکھو کہ نماز پڑھتے وقت, قرآن کو وہاں رکھتے وقت, اٹھتے بیٹھتے وقت اگر تم خود نجس ہو رہے ہو, ایسی جگہ سے زمین نجس ہوئی ہے کہ نجاست تم تک پہنچی جا رہی ہے تو نماز کے وقت تمہیں خود پاک ہونا پڑے گا. اور اگر مکان کا ایسا کونا کھدرا نجس ہوا کہ جس سے شاید کبھی ہمیں زندگی میں واسطہ نہ پڑے, یا یہ کہ نجس ہونے کے بعد اس پر ہم نے قالین یا دری یا پلاسٹک کچھ بچھا دیا کہ اگر وہ نجس بھی ہے تو اب اس کے اوپر ایک چیز آ گئی, اس کا ہم سے تعلق نہ رہا, تو اس میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں. تو مسئلہ یہ ہوا کہ زمین نجس ہو جائے, عام زمین, تو اسے پاک کرنا واجب نہیں, بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ اس سے ہم نجس نہ ہوں تاکہ ہماری نمازیں وغیرہ غلط نہ ہو. اور اگر ہم اپنے آپ کو اس سے بچا رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, چاہے سب زمین کو پاک کریں چاہے قیامت تک کے لیے اسی طرح نجس چھوڑ دیں. اب اگر کوئی آدمی زمین کو پاک کرنا چاہے جو واجب نہیں ہے لیکن بہتر ضرور, تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ زمین پاک کرنے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کون سا پانی استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ پانی کی اسلام نے بنیادی طور پر دو قسمیں بتائیں, یا قلیل ہے یا کثیر. کثیر پانی, اب یہ ساری تفصیلات بیان ہو چکی ہیں, اس کو دہرانے میں آج کی جو اہم گفتگو ہے وہ رہ جائے گی, اس لیے میں تفصیل میں گئے بغیر صرف کتنا عرض کر دوں کہ کثیر پانی جو ہے اس کے اندر کوئی پانی بھی آ گیا, جاری پانی بھی آ گیا, بارش کا پانی بھی آ گیا, کنویں کا پانی بھی آ گیا. یہ کثیر پانی جو ہے اس سے آپ ہر نجس زمین کو بغیر کسی مسئلے میں پڑے ہوئے پاک کر سکتے ہیں. یعنی وہ کثیر پانی کو آپ پیجیے اس طرح سے کہ سلسلہ مسلسل جاری رہے. مثلاً پور پانی کی ٹنکی ہے یا نل, وہاں سے پائپ لگا کے لائیے, جہاں پہ نجاست تھی زمین پر اس پانی کو ڈال دیجیے. جب یہ پانی نجس زمین پر بہ جائے گا, بہنے لگے گا, زمین پاک ہو جائے گا. اس میں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. حتیٰ یہ کہ جو پانی آپ نے ڈالا پاک کرنے کے لیے, جس جگہ زمین نجس جب اس پر پانی گرا اور آگے بہنے لگا, اب زمین بھی نجس ہو گئی اور جو پانی آگے بہ کے جا رہا ہے زمین بھی پاک ہو گئی, اور جو پانی آگے بہ کے جا رہا ہے وہ بھی پاک ہو گئی. تو پور پانی سے اگر زمین کو پاک کرنا ہو بہت آسان ہے. پور سے سلسلہ ملا کے لائیے پائپ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پانی کا. یعنی پائپ میں نے کہا فرض کیجیے کہ پائپ نہ لگائے, نل کھول دیں آپ, اور نل سے پانی بہ رہا ہے, بہتا رہا بغیر کسی پائپ پائپ سے خود ہی بہتا چلا رہا, کمرے کے اندر آ کر نجس جگہ کے اوپر سے بہ کے آگے بڑھ گیا, یہ سارا پانی پاک. جب تک کہ نل کھلا ہوا یہ زمین بھی پاک ہو گئی, اور اس نجس زمین کے اوپر سے گزر کے جو پانی آگے گیا وہ بھی پاک ہو گئی. یہی طریقہ ہے اگر جاری پانی سے پاک کریں, یہی طریقہ ہے اگر بارش کے پانی سے پاک کیا جائے. کہ اگر بارش کا پانی بہتا ہوا نجس زمین کے اوپر سے گزر گیا تو نجس زمین خود بخود پاک ہو گئی. یہ تو تین باتیں ہوں, یعنی تین پانیوں کا طریقہ ہوا, جس کا خلاصہ یہ کہ کثیر پانی اس کا نجس زمین پر سے بہ جانا کافی, اور نجس زمین پاک ہو جاتی, اور جو پانی بہ کے آگے جا رہا ہے وہ بھی پاک. البتہ وہ جو پانی بہ کے آگے جا رہا زمین نجس زمین, کمرے کی زمین تھی, صحن کی زمین تھی, نجس ہو گئی, خون کی وجہ سے نجس تھی یا پیشاب کی وجہ سے نجس تھی, اس پر سے پانی گزرا, کور پانی یا جاری پانی یا بارش کا پانی, اب وہ زمین بھی پاک, آگے بہ کر جانے والا پانی بھی پاک. ہاں اگر وہ جو پانی نجس جگہ سے جا رہا اس کا رنگ یا بو یا مزہ نجاست کی وجہ سے بدل گیا تو بات دوسری, وہ تفصیل پہلے آ چکی. بس کیجیے کہ اتنا خون ہے اس نجس جگہ پر کہ جب ہم نے کور پانی کو اس پر سے بہایا تو خود اس پانی کا رنگ خون کی وجہ سے سرخ ہو گیا. پھر تو یہ نجس زمین پاک نہیں ہوگی. کب پاک ہوگی؟ کہ مسلسل پانی ڈالتے رہے اتنا سارا پانی ڈال دیں کہ اس پر سے خون بھی ختم ہو جائے, جو پانی بہ کے جا رہا ہے اس کا پرانا رنگ واپس آ جائے. اچھا اب یہ مسئلے ایسے ہیں کہ تفصیل میں جاؤں تو تفصیل بڑھتی ہی چلی جائے گی. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ بنیادی باتیں آپ میں سے اکثر کے ذہن میں اب تک ہوں گی, میں مختصر بیان کر رہا ہوں. تو دیکھیے ایک طریقہ تو بڑا آسان ہے کہ اگر آپ کثیر یعنی جاری کور یا بارش یا کنویں کے پانی سے نجس جگہ کو پاک کریں تو بہت آسان ہے, فقط نجاست والی جگہ پر سے پانی بہا دیں اور مسئلہ ختم. دوسرا طریقہ سورج ہے. سورج بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بعض نجاستوں کو پاک کرتا ہے. اس کی تفصیل تو انشاءاللہ بعد میں آئے گی, لیکن زمین کی مناسبت سے اس کو میں بتا دوں, کیونکہ زمین نجس ہونا اکثر گھروں کا مسئلہ ہے بھی, خصوصیت سے جہاں پہ بچے ہوں. تو اب اگر زمین کو پاک کرنا ہے تو پہلا طریقہ ہے کثیر پانی, وہ بہت آسان ہے. دوسرا طریقہ ہے سورج. سورج کا مطلب یہ کہ جہاں پہ زمین نجس, اگر وہ زمین گیلی اور سورج کی روشنی براہ راست اس پر گر رہی اور اسے سکھا رہی ہے تو زمین پاک ہو جائے گی. جس جگہ پہ زمین نجس ہوئی, فرض کیجیے کہ کمرے کا وہ حصہ ہے جہاں سورج کی روشنی براہ راست آتی, ایسی جگہ پر کمرہ نجس ہوا ہے کہ کھڑکی کے ذریعے روشنی آتی, دروازے کے سامنے والا حصہ ہے کہ دروازے کے ذریعے سورج کی روشنی آتی اور اس جگہ گرتی, یا صحن ہے یا مکان کی چھت ہے کہ جو کھلی چھت, یا کوئی گلی ہے یا کوئی میدان ہے یا کوئی پلاٹ ہے خالی, وہاں پہ اگر زمین نجس ہو جائے اور سورج کی روشنی اس پر پڑے تو یہ زمین خود بخود پاک ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ زمین کو گیلا ہونا چاہیے. اب زمین کس چیز سے گیلی ہو اس میں اسلام نے کوئی شرط نہیں لگائی. چاہے فرض کیجیے کہ کمرے کے اندر رات کے وقت بچے نے پیشاب کر دیا, ایسی جگہ ہے کہ جہاں سورج کی روشنی صبح تک پڑے گی, رات کو تو نہیں, وہ پیشاب سوکھ گیا, صبح کا وقت ہوا, سورج نکلنا شروع ہوا, اس کی روشنی آ کے اس جگہ گری, مگر یہ زمین پاک نہیں ہوگی کیونکہ سوکھ چکی. اسے پاک کرنا ہے تو دو شرطیں ہیں، سورج کی روشنی بھی پڑے اور وہ گیلی بھی. اب آپ نے تھوڑا سا پانی لا کے اس جگہ ڈال دیا جہاں بچے کا یا بڑے کا پیشاب تھا تاکہ یہ جگہ گیلی ہو جائے، ٹھیک ہے. اب مسئلہ ٹھیک ہو گیا، تھوڑا سا پانی آپ نے ڈالا پاک کرنے کے لیے نہیں، جگہ کو گیلا کرنے کے لیے، اور سورج اس پر پڑ کر اس کو سکھا دے یہ زمین پاک ہو گئی. یا یہ کہ نہیں وہ دوپہر کا وقت ہے، بچے نے پیشاب کیا یا ہمارا جسم کٹ گیا اور خون زمین پہ گر پڑ اور زمین گیلی، کس چیز سے گیلی ہے؟ خون سے، اور کوئی سری نہیں ہے، خود خون یا پیشاب کی گراہٹ ہے. اور اسے بھی سورج سکھا دے اس طرح کی نجاست بھی ختم ہو جائے اور زمین بھی سوکھ جائے تو وہ زمین پاک. اچھا یہ بہت مختصر مسئلہ ہے، تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ زمین اگر نجس ہو جائے تو اسے پاک کرنے کے تین طریقے ہیں، ویسے تو دو طریقے ہیں پانی سے اور سورج سے، لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے پانی کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں. تو تین طریقے ہو گئے، یا کثیر پانی سے پاک کریں تو مسئلہ بہت آسان، نجس جگہ پر سے پانی بہا دیں زمین پاک ہو. دوسرا یہ کہ سورج کی روشنی سے وہ پاک ہو، اس کا طریقہ یہ کہ زمین کو گیلا ہونا چاہیے، سورج کی روشنی براہ راست اس کے اوپر آ کر پڑے، کسی ذریعے سے نہیں، گرمی سے نہیں، سورج کی روشنی خود گر رہی ہے زمین پر اور زمین سوکھ رہی ہے. یہ دو طریقے ہو. اور تیسرا طریقہ جو ہمارے گھروں میں زیادہ رائج ہے، کیونکہ عام طور پر کمرے کے اندر کا فرق زیادہ نجس ہوتا ہے خصوصیت سے بچوں کی وجہ سے، یا گیلے پیر یا وہ نجس چپل لے کے کمرے میں گزرنے کی وجہ سے کہ جو چپل کہیں سے نجس ہو کے آئی، تو بہرحال کمرے کے اندر کا حصہ زیادہ نجس ہوتا. کمرے کے اندر کا حصہ وہ چیز ہے کہ جہاں سورج بھی نہیں آتا، تو یہ سورج سے بھی پاک نہیں ہو سکتی. عام طور پر گھروں میں پائپ وغیرہ بھی نہیں ہوتا کہ نل سے پانی لا کر کمرے کے اندر صاف کریں، تو کمرے کو ہمارے یہاں عام طور پر قلیل پانی سے پاک کیا جاتا ہے، اور یہ مسئلہ سب سے مشکل ہے. اگر کثیر پانی سے پاک کر لیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اگر سورج کی روشنی وہاں پہنچ رہی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن بدقسمتی یہ کہ ہمارے یہاں عام طور پر جو مکان کے حصے نجس ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ سورج کی روشنی بھی وہاں نہیں آتی اور کثیر پانی کو وہاں تک لے جانا بھی مشکل ہے. تو اگر کسی گھر میں پاک کرنے کا طریقہ ہے تو وہ قلیل پانی، بالٹی لے کے آ گئے، لوٹا لے کے آ گئے، اس سے بہا دیا پانی کو اور سمجھ لیا کہ پاک ہو گیا. یہ جو طریقہ ہے قلیل پانی سے پاک کرنے کا، یہ ذرا تفصیلی طریقہ ہے، لیکن کیونکہ اہم چیز ہر گھر میں پی جاتی ہے اس لیے اس کو میں ذرا تفصیلی کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. اچھا اب اگر کمرے کا فرش یا کمرہ، تو میں صرف وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی زمین دنیا کی نجس ہو جائے اور اسے پاک کرنا پڑ جائے، تو اگر کثیر سے پاک کریں طریقہ آپ نے سن لیا، سورج سے پاک کریں تو طریقہ آپ نے سن لیا، لیکن اگر اسے قلیل سے پاک کرنا پڑے. اچھا ہمارے گھر کا بھی یہی مسئلہ ہے، مسجد نجس ہو جائے اسے بھی پاک کرنے کا مسئلہ تو ایک ہی کہ طریقہ یہی ہوگا، یا کثیر سے پاک کریں پائپ لگا کر، یا سورج سے پاک کریں، یا جو تیسرا طریقہ بیان ہو رہا، یا خالی زمین بیابان کی زمین نجس ہو جائے ہم اسے پاک کرنا چاہیں. دنیا کی جو زمین نجس ہو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا اب ایک مسئلہ اگر آپ کے ذہن میں ہے پچھلا والا، تو آج کی گفتگو آسان ہو، اور اگر وہ مسئلہ ذہن میں نہیں ہے تو یہ گفتگو مشکل ہو جائے گی، اس لیے وہ مسئلہ میں دوہرا دوں. ویسے میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ پرانا کوئی مسئلہ آج کی گفتگو میں واپس نہ آنے پائے تاکہ وقت ضائع نہ ہو، لیکن اس ایک مسئلے کو بیان کرنا ہی پڑ رہا ہوں. اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی بھی نجس چیز کو قلیل پانی سے دھویا جاتا ہے، مثلا یہ کپڑا، تو جس وقت ہم نجس چیز پر پانی ڈالتے ہیں اور وہ پانی نجس جگہ پہنچ گیا، اس کے بعد نجس جگہ کو پاک کرنے کے بعد یہ پانی گرتا ہے، نکلتا ہے، جیسے کپڑا نجس ہے ہم نے پانی ڈال کر نچوڑا، اب یہ پانی نکلا، اس پانی کا نکلنے والے پانی کا نام ہے بکسالا، دھوون بکسالا، جو غسل کرنے یعنی دھونے کے بعد نکلے، جسے شیخ اردو میں دھوبن کہتے ہیں، دھونے کے بعد جو چیز نکلے. اب نجس چیز کو پاک کرنے کے بعد جو پانی نکلے خود وہ پانی پاک مانا جائے گا یا نجس؟ یہ مسئلہ قلیل پانی کا ہے، اس میں آپ کو یاد ہوگا آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی میں اختلاف تھا. آیت اللہ خمینی کا مسئلہ تو بہت واضح کہ نجس چیز کو پاک کرتے وقت جو پانی ڈالا جائے, جب یہ پانی اس چیز سے ٹپکے یا گرے یا نچوڑ کے نکالا جائے تو یہ پانی بھی نجس ہے. اس کپڑے کو پاک کرنے کے لیے پانی ہم نے ڈالا, اب اس پانی کو ڈالنے کے بعد نچوڑو, نچوڑنے کے بعد جو پانی نکلا وہ نجس, جب وہ پانی نکل جائے گا تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا. تو خمینی صاحب کا مسئلہ تو آسان ہے کہ نجاست دور کرنے کے لیے جو پانی ڈالا جائے وہ پانی نجس ہو جاتا ہے. کوئی صاحب کا مسئلہ ذرا تفصیلی ہے مگر ان کے مقلدوں کے لیے آسانی کافی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے جو پانی آپ ڈال رہے ہیں, اگر ایک دفعہ پانی ڈالنا ہے پھر جو پانی نکلے وہ پاک ہے, اگر ایسی نجاست ہے کہ دو دفعہ پانی ڈالنا ہے تو پہلی دفعہ جو پانی نکلے نجس, دوسری دفعہ جو پانی نکلے پاک, اگر ایسی نجاست ہے کہ تین مرتبہ پانی ڈالنا ہے تو پہلی دو دفعہ جو پانی ڈالیں گے اور نچوڑ کے نکالیں گے وہ نجس, تیسری دفعہ کا پانی پاک. یعنی نجاست دور کرنے کے لیے جو پانی ڈالا جاتا ہے وہ پانی نجس ہے, لیکن آخری مرتبہ سے جو پانی ہوگا وہ جو پانی نکلے گا وہ پاک. اب اگر ایک ہی دفعہ دھونا ہے تو وہ ایک ہی دفعہ پہلا بھی ہے آخری بھی ہے, اس لیے وہی پاک. سات دفعہ دھونا ہے تو پہلی چھ دفعہ کا پانی نجس ہے, ساتویں مرتبہ کا پانی پاک. خیر یہ تو میں نے وقت آپ کا لے کر ایک مسئلے کی دوبارہ وضاحت کر دی, اسی مسئلے سے اب زمین کا مسئلہ حل ہوگا. زمین کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ قلیل پانی سے زمین کو پاک کر رہے ہیں, تسلے میں, کاسے میں, بالٹی میں, لوٹے میں, جگ میں, چھوٹی ٹنکی میں پانی لے کے آئے اور زمین نجس ہے اس پہ پانی ڈال کر آپ اس پانی کو بہا رہے ہیں, اب اگر زمین ایسی ہے کہ جس پر پانی بہ جاتا, جیسے پکی زمین ہے, سیمنٹ کا فرش ہے, موزیک کا فرش ہے, سنگ مرمر کا فرش ہے, پتھر لگے ہوئے, پانی آپ ڈالتے ہیں پانی بہ جاتا, یہ زمین جب آپ قلیل پانی اس پر ڈالیں گے اور نجاست ختم ہو جائے گی تو یہ زمین پاک ہے اور وہ جو پانی بہ کے جا رہا ہے وہ بھی پاک ہے. آپ کا خوئی کا مطلب کہ ایسی زمین جس پر پانی ڈالنے سے پانی بہ جائے, تو جب وہ زمین نجس ہے پہلے تو وہاں سے عین نجاست کو ہٹائیے. مثلاً پیشاب سے نجس ہوئی تھی, اگر پیشاب لگا ہے تو اسے پہلے ہٹائیے, چاہے آپ پانی ڈال کے ہٹائیں یا کپڑے سے پوچھ کے ہٹائیں یا کاغذ سے پوچھ کے ہٹائیں یا جوتی کو رگڑ کے ہٹائیں. بہرحال زمین جو نجس ہوئی ہے تو کسی چیز سے نجس ہوئی ہوگی, پہلے تو اس چیز کو آپ ہٹائیں, وہ چیز ہٹانے کے بعد اب آپ اس پہ پانی ڈالیں پاک کرنے کے لیے. جب یہ پانی اس پر گر کر بہنے لگے گا, بہنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلاً ایک سرے میں پانی ڈالا تو بہ کے دوسری جگہ پہنچ جائے, نہیں, تھوڑا سا بہ جائے, تھوڑا سا بھی پانی بہ گیا زمین بھی پاک ہو گئی اور جہاں جہاں پانی بہ کر گیا یہ بہتا ہوا پانی بھی پاک. البتہ پیشاب کے مسئلے میں اگر دو مرتبہ کبھی دھونا پڑے, سب تفصیل آ چکی ہے, تو اس میں یہ مسئلہ ہوگا کہ دو مرتبہ آپ پانی ڈالیں گے, پہلی مرتبہ کا پانی نجس ہوگا, دوسری مرتبہ کا پاک ہوگا. لیکن خلاصہ یہ زیادہ بحث میں اس وقت بحث میں پڑھنا مناسب نہیں کہ کوئی صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ ایسی زمین جس پر پانی ڈالا جائے تو پانی بہنے لگے, اس زمین کو اگر آپ قلیل پانی سے پاک کریں, پہلے نجاست کو ہٹائیں پھر پانی ڈال کے پاک کریں, تو زمین بھی پاک ہو جائے گی, یہ پانی بہ کر جہاں جائے گا وہ جگہ بھی پاک رہے گی, اس کو یہ پانی بھی پاک رہے گا. ختم مسئلہ بہت آسان. تو میرے صاحب کا مسئلہ ذرا مشکل ہے, یعنی بہرحال عجیب سے یہی واضح ہوا ان کے لیے کہ اگر آپ قلیل پانی سے پاک کر رہے ہیں تو اس صورت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو زمین سے نجاست ہٹائیے پھر آپ پانی ڈالیں, تو جب آپ پانی ڈالیں گے تو جو حصہ زمین کا نجس تھا وہ تو پاک ہو گیا, مگر یہ جو پانی بہ کے آگے گیا یہ پانی نجس, کیونکہ یہ غسالے کا پانی ہے. جس طرح سے کپڑا پاک کرنے کے لیے پانی ڈالیں اور نچوڑ, کپڑا پاک ہو گیا مگر جو پانی اس سے گر رہا ہے وہ نجس, تو زمین نجس, اس پہ پانی ڈالا خود وہ زمین پاک ہو گئی, لیکن وہ جو پانی بہ کے آگے جا رہا ہے وہ نجس. اب اگر آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اس پانی کو بہاتے بہاتے آپ باہر لے جائیں مثلاً کوئی نالی ہے، کوئی گٹر ہے، گٹر پر جانے کا راستہ، تو آپ کمیٹی کہتے ہیں کہ بس آپ کو اتنا کرنا پڑے کہ جہاں پہ زمین نجس ہے وہاں سے نجاست ہٹا کے پہلے پانی ڈالیے، اس پانی کو آپ بہاتے 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 نالی تک یا گٹر تک لے جائیں، جب وہ پانی گٹر میں چلا گیا تو زمین بھی پاک اور جہاں جہاں سے یہ پانی گزرا ہو سب پاک ہو گیا۔ آپ کا یہ سب نہیں، وہ تو کہتے ہیں بس جہاں زمین نجس تھی وہاں پانی ڈالا اور پانی بہ گیا، تھوڑا سا بہ کے آگے گئے، نالی گٹر ضرورت نہیں، تھوڑا سا بہ کے آگے گیا سب پاک۔ تمہیں نہیں صاحب کہتے ہیں کہ نہیں زمین تو پاک ہو گئی، مگر یہ جو زمین کے لیے پانی آپ نے ڈالا یہ پانی اس کو آپ ایسی جگہ لے جا کے ڈالتے ہیں کہ پھر اس کا آپ سے تعلق نہ رہے، یہ آپ کی اور کسی چیز کو نجس نہ کرے، مثلا نالی میں چلا گیا، گدر میں چلا گیا، باپ پر یہ تو مسئلہ آسان۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ اس پانی کو گٹر تک یا نالی تک لے جانا ممکن ہی نہ ہو، ممکن ہی نہ ہو، یا بہت مشکل ہو، قالین ہٹاؤ، فرش ہٹاؤ، صوفے ہٹاؤ، اس کمرے کو دھو، اس کمرے کو دھو، اس کمرے کو دھو، کتنی بڑی زحمت کہ گھر کا کوئی آدمی اس کے لیے تیار نہ ہو، تو کیا کیا جائے؟ آقا خمینی اس صورت میں دو راستے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر پاک کرنے کے لیے اگر قلیل پانی سے آپ پاک کر رہے ہیں تو دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ نجس جہاں پہ زمین نجس ہے وہاں پانی ڈالیے، پانی بہ کے تھوڑا آگے جائے، جہاں پانی گیا وہاں زمین میں آپ ایک گڑھا کھودیں، زمین میں ایک گڑھا کھودیں، یہ بہتا ہوا پانی اس گڑھے کے اندر چلا جائے، پھر اسے پاک مٹی سے بھر دیجیے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جو نجس پانی تھا وہ زمین کے اندر گیا، اوپر پاک مٹی آ گئی، اب آپ کو باقی جو کل پرسوں بعد میں کام ہوگا اس زمین سے تو اس گڑھے سے کوئی تعلق نہیں، اوپر پاک مٹی ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ پہلا طریقہ تو یہ، مگر شاید فلیٹ سسٹم میں تو بڑا مشکل ہو جائے، دو انچ کی اگر چھت ہوئی آپ نے گڑھا کھودا تو وہ پانی جو ہے وہ تو نیچے والے کے سر پہ گرے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، وہ بیچارہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا، بلکہ یہ حرام بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلا طریقہ تو ان کے نزدیک یہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ احتیاط کسی میں ہے، راستہ یہی کہ خود جس جگہ کو آپ پار کر رہے ہیں وہاں پانی ڈال کر بہائیں، اور بہنے والے پانی کو چونکہ آپ خود گٹر اور نالی میں نہیں لے جا سکتے ہیں تو یہیں پر ایک آپ چھوٹا سا گڑھا کھودیں، ایک چھوٹا سا گٹر بنائیں، پانی اس میں ڈال کے اوپر سے برابر کر دیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے جس پر مشکل ہی سے کوئی آدمی راضی ہوگا۔ دوسرا طریقہ وہ ایک اور بتاتے ہیں، وہ دوسرا طریقہ یہ کہ زمین کو آپ نے پاک کر لی، پانی ڈالیں، اب یہ جو پانی بہ کے آگے گیا قلیل پانی ہے، وہ تو نہیں ہے کہ بہتے چلا جائے گا، مقدار تو کم ہے، ایک فٹ، دو فٹ، تین فٹ جا کے کہیں رک جائے گا یہ پانی، کیونکہ چھوٹا سا قلیل پانی جہاں پہ وہ رک جائے وہاں آپ اسے کسی کپڑے وغیرہ کی مدد سے پہنچ کے اٹھائیں، آگے نہ جانے دیں، جہاں آپ اس کو روکنا چاہیں روک دیں، جہاں خود رک جائے وہاں بھی یہی مسئلہ کہ اس کو وہاں سے پہنچ کے اٹھا لیں، یہ پانی نہ گر، اس پانی کو ہٹانا۔ تو دوسرا طریقہ، پہلا طریقہ گڑھا کھود کر اس میں ڈالتے ہیں، دوسرا طریقہ اس پانی کو وہاں سے پہنچ کے اٹھا لیں، کپڑے کے ذریعے سے، کسی طاقت کے ذریعے سے، اس فرش کے ٹکڑے کی مدد سے، کسی چیز کی مدد سے، اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ جہاں جہاں یہ پانی بہ کر گیا دوبارہ پانی ڈالے، کہ وہ دوبارہ پانی پورے راستے میں بہ جائے جہاں پہلا پانی بہ کر گیا، اور پھر دوبارہ اسے پہنچ کے اٹھا لے، تو اس صورت میں زمین بھی پاک ہو گئی، یہ پانی جو گیا وہ ساری جگہ بھی پاک ہو گئی، اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ مکمل طور پہ پہنچ کے اٹھانا، اس طرح سے پہنچنا ہے کہ بس سوائے نشان کے اور زمین پہ پانی نہ رہنے پائے، یہ طریقہ بھی اتنا آسان تو نہیں مگر پہلے کے مقابلے میں نسبتاً آسان اور انسان کے مسئلے کو حل کرنے والا ہے۔ یہ تو دو طریقے ہو گئے، اور ایک تیسرا طریقہ خدا کو تصور کر سکتے ہیں، اور اسی تیسرے طریقے کے لیے میں نے پہلے اتنی وضاحت کر دی کہ تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ زمین جہاں نجیس ہوئی وہاں پانی ڈال کے اس کو بہائیں، آگے بہائیں، اور بہاتے بہاتے اس پانی کو آپ گٹر تک تو نہیں لے جا سکتے، پہنچ کر بھی نہیں اٹھانا چاہتے، کہاں بھی نہیں کھودنا چاہتے، تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسی جگہ لے جائیے اور وہاں لے جا کے چھوڑ دیں کہ جس سے کبھی آپ کو پروکار بھیجنا ہے، یعنی کبھی آپ کا واسطہ نہ پڑے۔ زمین اگر فرض کیجیے کہ بالکل دیوار کے جڑ جو ہے، جہاں دیوار ہے بالکل کونے میں، یا دروازے کے پیچھے جو کونا ہوتا ہے، وہاں کی زمین اگر نجس ہو جائے تو رہنے دیں نجس، ہمارا وہاں سے کیا واسطہ ہوگا؟ نہ کبھی وہاں بیٹھیں گے، نہ کبھی وہاں پہ نماز پڑھیں گے، نہ کبھی وہاں قرآن رکھیں گے۔ یعنی کمرے میں ایسی جگہ یہ پانی لے جا کے چھوڑ دیں کہ وہ جگہ اگر نجس رہے تو آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بیچ کمرہ اگر نجس رہے یا کمرے کا وہ فرش جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں وہ نجس رہے تو ایک نقصان تو ہے کہ کبھی بھی ہم گیلی حالت میں گزر سکتے ہیں، نجس ہو سکتے ہیں۔ تو اس پانی کو بہا کر اس جگہ لے جائیے کہ وہ جگہ نجس تو رہے گی قیامت تک، مگر اس سے ہم کو کبھی کوئی واسطہ نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں پڑے گا، نجس ہے تو نجس رہ جائے۔ یہ سب سے آسان طریقہ کہ جس میں صرف یہ ایک خرابی کہ گھر کا ایک کونا نجس رہے گا، لیکن شرن یہ حرام نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو بتا دیا۔ تو چار طریقے ہو گئے، یا گٹر تک پانی پہنچائیے، یا پہنچ کے اٹھائیے، یا گڑھے میں ڈالیے، یا گھر کے کسی ایسے مقام پر پہنچا دیجیے اس پانی کو کہ جس مقام سے آپ کو کبھی کوئی کام پیش نہ آئے، وہ اگر نجس رہے تو آپ کا کوئی نقصان نہ ہونے پائے۔ یہ مسئلہ تھا اس زمین کا کہ جس زمین پر پانی بہ سکتا ہے، لیکن اگر ایسی زمین ہو کہ جس پر پانی بہ نہیں سکتا، یعنی مٹی والی زمین، ریت والی زمین، آپ نے اس پہ پانی ڈالا اور اس میں پانی کو چوس لیا، پانی بہ نہیں سکتا ہے، اگر آپ اس پر ایک بالٹی ڈال دیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ پانی بہتا ہوا آگے چلا گیا، نہیں، آپ نے پانی ڈالا، پانی وہیں کھڑا ہو گیا۔ خاص طور پر جو ریت والی زمین ہے اس میں آپ اس کا مشاہدہ کریں گے، یا بالکل کچی مٹی ہے، ایک تو یہ کہ مٹی کو اوپر سے لیپ کر اتنا سخت کر لیا جائے کہ وہ سیمنٹ جیسا فرش بن جائے، وہ تو مسئلہ دوسرا۔ لیکن اگر ایسی زمین ہے کہ جس پر پانی بہ نہیں سکتا، اب آپ ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ایسی زمین آج کل کس کے پاس ہوتی ہے، تو اس کے مسئلے کو بتانے اور وقت برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اس کی بھی ایک ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسائل ہر جگہ پہنچتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ گھر ایسے نہیں ہوتے، مسجدیں میں نے ایسی دیکھی کہ جہاں پہ بعض اوقات بالکل کچا فرش ہوتا، اور زمین پار کرنے کا مسئلہ مسجد سے متعلقہ ہے، بلکہ زیادہ اہم تو مسجد کے بارے میں۔ اپنے گھر کو نجس ہم چھوڑ سکتے ہیں، مسجد کو نجس چھوڑنا تو حرام۔ اس اعتبار سے یہ مسئلہ بیان ہو رہا کہ زمین کی دو قسمیں، یا وہ زمین ہے کہ آپ پانی ڈالیں تو پانی بہنے لگے گا، یا وہ زمین ہے کہ پانی بہے گا نہیں، کھڑا ہو جائے گا، زمین اس کو فوراً چوس لے۔ تو پہلی زمین جس پر پانی بہ سکتا، وہ میں نے بتایا کہ کثیر پانی سے بھی پاک ہو جائے گی، سورج سے بھی پاک ہو جائے گی، اور قلیل پانی سے۔ مگر یہ زمین جس پر پانی بہ نہیں سکتا، خاص طور پر ریت والی زمین، پانی ڈالے اور پانی وہیں جذب ہو گئے، زمین نے چوس لی، آگے نہیں بڑھا، اسے پاک کرنے کے لیے صرف دو طریقے ہیں، یا کثیر پانی سے پاک کریں یا سورج۔ یہ قلیل پانی سے پاک نہیں ہو سکتی ہے ایسی زمین، نہ لوٹا، نہ بالٹی، نہ کانسا، نہ تسلا، کوئی طریقہ نہیں۔ یا اس پر سورج کی روشنی پڑے، یا بارش ہو، یا پور پانی آئے، یا جاری پانی، تو خیر اس سے زیادہ مسئلے کی ضرورت نہیں۔ تو مسئلہ مکمل ہوا کہ جب زمین نجس ہو جائے تو اسے پاک کرنے کا اسلام نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد دو اہم چیزیں بچی، برتن پاک کرنا اور کھانے پینے کی چیزوں کو پاک کرنا۔ آج مسائل کا وقت پورا ہو چکا ہے، بلکہ خاصا زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے اب میں اس مسئلے کو تو آئندہ تقریر کے حوالے کرتا ہوں، اور کیونکہ آئندہ تقریر پھر ایک طرح سے آخری تقریر، تو یہ دو چیزیں مکمل ہو جائیں، مطاہرات کا پہلا حصہ مکمل۔ البتہ یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ آج بیان ہو سکتا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اب تک جو گفتگو پوری آپ نے سنی ہے وہ نجس زمین کو پاک کرنے کا طریقہ، اب اسی سے متعلقہ ایک مسئلہ ہو، تو یہ تو نجس زمین ہو گئی۔ اگر کبھی نجس مٹی کسی برتن یا پاؤں کے جوتے میں لگ جائے، یہ مسئلہ تو بہت پیش آتا ہے، زمین پاک کرنے کا طریقہ سن لیے، لیکن اگر پاؤں کی چپل میں، جوتے میں، سینڈل میں، جو پاؤں میں پہنا جاتا، پہنے جانے والا لباس، اس کے اندر کبھی نجس مٹی لگ جائے، اور بعض اوقات تو اسے ہٹانا بڑا مشکل، اور اگر ہٹانا آسان بھی ہو تو بار بار انسان کہاں ہٹا. ہر آدمی کی چپل اور جوتے میں مٹی لگی ہوئی تو آپ کو نظر آئے گی. اگر یہ نجس مٹی لگ جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ نجس مٹی پاؤں کے جوتے میں لگی, زمین ہی سے متعلق بات مٹی کا مطلب, کیا فرض کیجیے لوٹا ہے یا کوئی برتن ہے اس مٹی پر رکھا, نجس مٹی پر وہ اسے چمٹ گئے اور اسے آپ کو پاک کرنا, تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ اگر آپ اس کے اوپر قلیل یا پھر کوئی بھی پانی ڈال دیں اور اوپر سے پانی گزر جائے تو یہ مٹی اوپر سے پاک ہو جائے گی, لیکن اندر سے باہر نجس رہے گی. مٹی تو مٹی ہے پوری نجس. اب جب جوتے پر وہ مٹی جمی تو اس کی پوری طرح جمی ہوگی. اگر آپ کو خالی اس کو اوپر سے پاک کرنا ہے, یعنی اگر آپ اس کو صرف اوپر سے پاک کرنا چاہیں, اوپر سے مقصد یہ وہ حصہ جو زمین پہ لگتا, تو اس میں یہ نقصان ہے کہ آپ کا جوتا تو نجس ہے. یعنی وہ چیزیں مثلا اگر آپ کی چپل پہن کے نماز پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ نجس مٹی کی وجہ سے آپ کا جوتا نجس مانا جائے. لیکن اوپر سے پانی ڈال دیں, یعنی جوتے کو الٹا کریں, سرے پر سے پانی ڈال دیں, تو وہ مٹی کا اوپر کا حصہ پاک ہو جائے گا, اندر کا نجس رہے گا. اوپر کا حصہ پاک ہونے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کبھی گھر میں چلیں, بازار میں چلیں, مسجد میں چلیں, کہیں جائیں, تو آپ کا جوتا ان جگہوں کو نجس نہیں کرے گا. ورنہ ویسے تو نجس مٹی جہاں سے آپ گزریں گے وہ جگہ نجس ہو سکتی, لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ رحمت ختم ہو جائے تو خالی اوپر سے پانی ڈال دیں, مٹی اوپر سے پاک ہے. اب یہ مٹی اگر کسی زمین کو یا فرش کو یا کسی بستر کو یا مسجد کو لگی تو وہ جگہ نجس نہیں ہو. اور اگر آپ چاہیں کہ نہیں دوسری جگہ بھی نجس نہ ہو, خود میں بھی پاک ہوں, ورنہ جب تک کہ آپ جوتا پہنے ہیں آپ نجس مانے جائیں گے. آپ کا جسم پاک ہے مگر آپ کے پاؤں میں ایک نجس چیز, اس کو اگر پاک کرنا چاہیں تو اپنے چپل یا جوتے اتنی دیر تک پور پانی میں رکھیں کہ یقین ہو جائے کہ پانی مٹی کے اندر تک پہنچ کر مطلق رہا, مٹی کے اندر گیا اور اندر جا کر بھی اس کا رنگ نہیں بدلا, یعنی وہ مضاف نہیں ہوا. میں تفصیل نہیں بتانا چاہتا. اتنی دیر تک رکھے جب یقین ہو جائے اسے نکالیں. نکالنے کے بعد جب یہ سوکھ جائے جوتا, پھر آپ کا جوتا پاک ہو گیا بغیر مٹی کو ہٹائے ہوئے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر شریعت یہ کہتی کہ جوتے کو پاک کرنے کے لیے مٹی ہٹانا ضروری, تو شاید کسی آدمی کے لیے ممکن نہ ہوتا. مٹی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اتنی ساری مٹی ہو کہ آپ کو نظر آئے, نہیں, جو مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرے جو آپ ہزار دفعہ رکھ رہے پھر بھی باقی رہیں گے. یہ مسئلہ ان کے بارے میں بھی کہ اگر نجس زمین پر سے کوئی آدمی گزر گیا, لامحالا کچھ نہ کچھ مٹی کے ذرے اس کی چپل یا جوتے کو لگ جائیں گے. پاؤں ہو تو اس کو پاک کرنا آسان, مگر چپل اور جوتے میں تو یہ چمٹ جاتے ہیں. اب ان کو پاک کرنے کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ مٹی کو ہٹاؤ, ورنہ تو بڑا مشکل ہوتا کہ جو سلائیاں ہیں وہاں تک سے مٹی کو ہٹاؤ. نہیں, یہ اسلام نے نہیں کہا, بلکہ آپ کی مرضی پر چھوڑا. اگر آپ خالی جوتے کے اوپر کے حصے کو پاک کرنا چاہیں تاکہ آپ کے چلنے پھرنے میں پریشانی نہ ہو, تو اوپر سے پانی ڈال دیں, چاہے کور چاہے قلیل پاک ہو جائے. اور اگر آپ چاہیں کہ نہیں آپ مکمل پاک مانے جائیں, چپل پہن کر بھی چل رہے ہوں تو آپ بالکل پاک رہیں, آپ کے سر سے پیر تک کچھ نہ جاتا سناؤ, تو اس چپل کو اتنی دیر پانی میں رکھیے کہ پانی مٹی کے ذرات کے اندر پہنچ جائے اور مضاف نہ ہونے پر یہ یقین ہو جائے, پھر اسے باہر نکالیے. آقا خمینی کہتے ہیں کہ باہر نکالنے یہ جوتا پاک ہو گیا. کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, باہر نکالنے کے بعد اس کے سوکھنے کا انتظار کریں, سوکھنے کے بعد پاک ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو ختم ہوئی کہ زمین پاک کرنے کا طریقہ, نجس مٹی اگر لگ جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ. یہ چاہے چپل میں لگے, جوتے میں لگے, فرش پہ لگے, لباس پہ لگے, برتن پہ لگے, لوٹے پہ لگے, بالٹی میں لگے, ٹنکی میں لگے, جس طرح سے بھی نجس مٹی لگے, سب کا ایک ہی مسئلہ تھا. میں نے مثال خالی جوتے کی دی. اب صرف دو چیزیں باقی بچتی ہیں, برتن اور کھانا پینا. اندازہ یہ ہے کہ آئندہ ہفتے یہ مکمل ہو جائیں گی. چنانچہ جب یہ درس کا سلسلہ بند ہوگا ماہ جولائی میں, تو مظاہرات میں سے پہلے چیز پانی مکمل ہوگی انشاءاللہ. پھر جب دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا تو کیونکہ ایک نئی گفتگو ہوگی, اس اعتبار سے سمجھنا اور سمجھانا آسان رہے گا. درود بھیجے محمد والے محمد. فائل کے اختتام کے بعد اس لیے میں گناہان کبیرہ کے سلسلے کو تو اس وقت آگے نہیں بڑھانا چاہتا, صرف ایک چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے جس کو آئندہ درس میں مکمل کیا جائے. تاکہ کیسے مسئلے پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو بعض اوقات اکثر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک جانب ہر مومن سے یہ توقع کرتا ہے, یہ تقاضا کرتا اور یہ حکم دیتا کہ تمہاری پوری زندگی میری رضا اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ ہر گناہ چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا اس کے عذاب کا بھی تذکرہ کرتا. دوسری جانب جب ہم گناہوں کے فہرست دیکھتے ہیں تو اتنے سارے گناہ ہمیں نظر آتے ہیں, خالی گناہ کبیرہ ہی اتنے کہ انہی سے اپنے آپ کو بچانا ایک انتہائی مشکل کام. کون وہ آدمی ہے جو اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے؟ کون وہ آدمی ہے کہ جس سے کبھی وعدہ خلافی نہ ہونے پائے؟ کون وہ آدمی ہے کہ کبھی مال کے خرچ میں اس کے دل میں کنجوسی یا زیادتی اور اسراف شامل نہ ہونے پائے؟ کون وہ آدمی ہے کہ جو دعویٰ کر سکے کہ ساری زندگی میری گردن پہ کسی کا ایک چاول کا دانا بھی باقی نہیں؟ کیونکہ مال کا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ تو بچپنے سے سلسلہ شروع ہو جاتا. کون وہ آدمی ہے جو یہ کہے کہ کبھی میری زبان سے کسی کی برائی نہیں نکلی؟ اور یہ سب گناہان کبیرہ. اور پھر گناہان صغیرہ کی جو ہم فہرست دیکھتے ہیں تو بعض اوقات انسان چکرا جاتا, گھبرا جاتا کہ اس معیار پر تو کوئی پورا نہیں اتر سکتا. کسی کو ہاتھ کے چلنے سے ذرا سا دھکا لگ گیا, یہ بھی ایک گناہ. آپ کا ہاتھ کسی کے ہاتھ سے سختی سے ٹکرا گیا, یہ بھی ایک گناہ. چلتے چلتے کسی کی دیوار یا گاڑی پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا, یہ بھی گناہ بن سکتا اگر مالک کی اجازت نہیں تھی یا آپ شخص عالم میں. اور خاص طور پر جس نظام زندگی میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا وہ سب اس انداز کا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی عمل سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. ہم خالی بس میں سوار ہوتے ہیں اور یہاں سے سولجر بازار کا سفر کرتے ہیں, پتا نہیں کتنی دیر میں کتنے لوگوں کی ہم ترقی ہم سے ہو جائے. اس انداز سے مثلاً کراچی کی بسیں ہوتی, اتنا رش اور اتنا ہجوم اور اتنی بھیڑ, تو جب تک کہ ہم دو چار آدمیوں کو سفر نہ دے رش آور میں, اس وقت تک ہم بس میں ہمارے لیے چڑھنا مشکل یا چل جائیں تو اترنا مشکل. تو خیر اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ یہ گناہ ہمیشہ نہیں, لیکن کبھی کبھار اس میں بھی گناہ کا پہلو. گاڑی چلانے والا, پیدل چلنے والا, کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں ہو رہا. یہ ایک ایسا مسئلہ کہ جس میں عوام الناس ہی نہیں, صاحبان علم بھی آپ کو مبتلا نظر آئیں. ہمارے یہاں کا دستور اور ماحول ایسا بن گیا تو اب جب ایک انسان گناہوں کی اس فہرست کو دیکھتا تو اس کا دل یہ کہہ اٹھتا کہ خدا کا وہ حکم اپنی جگہ کہ تمہیں اپنی ساری زندگی بغیر کسی گناہ کے گزارنا, نہ بڑا گناہ ہونے پائے نہ چھوٹا گناہ, مگر اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اس حکم اسلامی پر عمل کرنا ممکن نہیں. خاص طور پر ہمارے ماحول 14 معصوموں کے علاوہ پھر کوئی معصوم ہوگا ہی نہیں, 14 معصوموں کے علاوہ پھر کوئی گناہ سے بچنے والا ہوگا ہی نہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہر ایک سے ہو جاتے ہیں. یہ گناہوں کا میں نے تذکرہ دیا, یہ تو ایسی چیز ہے جسے معاشرے میں گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. گناہ نے کبیرہ تک کے بارے میں لوگوں کا خیال کہ آج کے ماحول میں کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک بغیر جھوٹ کی زندگی گزار جائے, کبھی بھی اسے جھوٹ نہ بولنا پڑے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ذرا سا اس کے مال کسی کا حق نہ آنے پائے؟ تو اب یہ اتنے سارے جو گناہ اور ساتھ ساتھ اسلام کا یہ تقاضا اور حکم کہ جنت کو اس طرح سے متقین صرف صاحبان تقویٰ کے لیے بنائی گئی, اور معصوم کا وہ فرمان جو چھٹے امام نے اس عالم سے کہا تھا, عالم نہیں عابد, جس نے بازار مدینہ سے چار چیزیں چوری کر کے راہ خدا میں خیرات کر دی, اور امام سے جب اس نے یہ دلیل دی کہ آپ کو نہیں پتا قرآن کہتا کہ اگر کوئی آدمی ایک برائی کرے تو اسے ایک گناہ ملے گا, ایک نیکی کرے تو 10 گناہ ثواب ملے گا. میں نے چار چیزیں چوری کر کے 4 گناہ حاصل کی, چار چیزیں خیرات کر کے 40 نیکیاں حاصل کی, 40 نیکیوں میں سے 4 گناہوں کو ختم کرے تو 36 نیکیاں میرے نام اعمال میں ہیں. بس مشہور واقعہ. تو امام کا جو جواب تھا وہ جواب تو انسان کو اور زیادہ گھبرا دیتا کہ امام نے کہا اے شخص تو نے یہ سب تو حساب کتاب کر لیا مگر یہ نہیں دیکھا
کہ وہ جو ایک نیکی کا دس گنا اجر تو وہ نیکی کیسی ہونی چاہیے. قرآن نے اصول بتایا انما یتقبل اللہ من المتقین, نیکی خدا صرف متقی کی قبول کرے گا, اور متقی ہے ہی وہ کہ جو نہ کوئی واجب چھوڑے نہ کوئی حرام کرے. جب تم نے حرام کر لیا تو متقی نہ رہے, متقی نہ رہے تو کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی, اور چار گنا بتدور تمہارے نام اعمال میں رہیں گی. تو جو کوئی حرام نہ کرے وہ متقی, اور بغیر تقوی کی کوئی عبادت صحیح قبول نہیں. تو اب اگر اس معیار کو بنا لیا جائے, اور یہ معیار قرآن کا ہے, معیار امام کا, تو ایک جھوٹ ہم نے بولا تقوی ختم. اب ہم نماز پڑھے تو نماز صحیح مگر قبول نہیں, روزہ رکھے روزہ صحیح مگر قبول نہیں, شریعت کی پابندی کریں صحیح مگر قبول نہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج کے دور میں کوئی شخص بھی کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ کوئی نہ کوئی گناہ تو ہر ایک سے ہو جاتا. یہ ایک ایسا سوال جو آپ میں سے ہر اس شخص کے ذہن میں آئے گا جسے گناہوں کی فہرست معلوم ہو جائے. ہاں اگر آپ یہ سمجھیں کہ گناہ تو فقط شرک کو کہتے ہیں, گناہ تو فقط زنا کو کہتے ہیں, گناہ تو فقط شراب پینے کو کہتے ہیں, گناہ تو فقط قتل کو کہتے ہیں, گناہ تو فقط ڈاکے یا چوری کو کہتے ہیں, اور اس میں سے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تو ہم گناہگار نہیں, اور نماز اور روزہ ہو رہا, پھر تو آپ مطمئن بیٹھیں. لیکن جب گناہوں کی فہرست دیکھی جاتی کہ جس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ کسی کو دھکا دے دینا یہ بھی حرام اور گناہ بن جاتا, تو اب صحیح علم رکھنے والا پریشان ہو جائے گا کہ پھر تو ہم گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتے. تو کیا پروردگار عالم ہمارے اس ماحول اور معاشرے اور اس ماحول کی بات بھی نہیں, انتہائی دیندار ماحول بھی ہو سوائے امام زمانہ کی حکومت کے, انتہائی دیندار حکومت بھی کیوں نہ ہو, وہاں بھی اس قسم کی غلطی تو کسی سے ہو جائے گی کہ کسی کے مکان کی دیوار پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا بغیر اجازت, کم سے کم یہ گناہ تو ہو جائے. تو پھر کیا پروردگار عالم ہماری اس مجبوری اور پریشانی کو نہیں سمجھ رہا, اور اگر سمجھ رہا تو اس نے ہمارے لیے کون سا ایسا راستہ رکھا کہ یہ گناہ جو ہم سے ہو جاتے ہیں جن سے ہم بچ ہی نہیں سکتے, یہ گناہ ہو مگر یہ گناہ ہماری عبادتوں میں اور تقوی میں فرق نہ ڈالے. اس کے لیے دو چیزیں, ایک چیز خود گناہان کبیرہ میں سے چوتھا گناہ جو انشاءاللہ ماہ اگست کی 29 تاریخ کے درس سے شروع ہوگا. تین گناہان کبیرہ اب تک بیان ہو چکے ہیں, عذاب خدا سے غافل ہو جانا, عذاب خدا سے نا امید ہو جانا, اور رحمت خدا سے مایوس ہو جانا, اور چوتھا گناہ یہی الامن من مکر اللہ, عذاب خدا سے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لینا. اس میں آج کی جملہ سنیں کہ پروردگار عالم کسی بھی گناہگار کو فوری عذاب نہیں دیتا, اور اس کے عذاب کے سلسلے کو طولانی کرتا, زیادہ سے زیادہ تاخیر کی جاتی تاکہ عذاب نہ آنے پائے. یہ تاخیر کرنا اس میں دو مصلحتیں ہیں, اور ایک مصلحت یہی کہ یہ جو گناہگار گناہ کر رہا یہ اپنے گناہ کو معاف کرا لے, شاید توبہ کر لے, کہ پروردگار عالم کو بھی معلوم پروردگار کے علم میں بھی کہ ان گناہوں سے کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا, یہ گناہ ہو ہی جاتے ہیں, ہمارے معاشرے کا نظام ایسا. تو پروردگار نے گناہ پر سزا فوراً نہیں رکھی بلکہ عذاب کو دیر کر دیا, عذاب کو تاخیر کر دیا, عذاب کو مؤخر کر دیا تاکہ شاید یہ توبہ کر لے, توبہ کر لے تو اس کا گناہ معاف ہو جائے. تو ایک تو پروردگار نے یہ رحمت ہم پر نازل کی یہ دیکھ کر کہ ہم سے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں, ہر گناہ کی سزا فوراً نہیں بلکہ تھوڑا وقت دے دیا تاکہ ہمیں احساس ہو تو ہم توبہ کر لیں. اور اسی لیے جو روایتوں میں آیا کہ صبح و شام توبہ کرنا مومن کی نشانی, اس اعتبار سے آپ خود اسے اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ نے یہ طریقہ بنایا کہ مطلب ہر سال رمضان میں توبہ کیا کریں گے, یا بڑی بڑی جو تاریخیں ہیں اس میں توبہ کیا کریں گے, یا شب جمعہ کو توبہ کیا کریں گے, تو آپ یہ خود دیکھیے گا کہ بڑے بڑے گناہ تو آپ کو یاد رہیں گے مگر چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہو جاتے ہیں, کسی کو دھکا دینا, کسی کو ذرا تکلیف پہنچانا, 24 گھنٹے کے بعد یہ گناہ یاد نہیں رہتے, 6 مہینے کی بات کو چھوڑے. تو وہ تو کہا گیا کہ مسلسل توبہ کرنا, وہ اسی لیے وقت گزرنے سے انسان اپنے چھوٹے گناہوں کو بھول جاتا, تو وہ شام توبہ کرو, اور خدا نے عذاب نازل اسی لیے نہیں کیا, ورنہ تو ہر گناہ کی سزا عذاب, مگر اس لیے عذاب کو نازل نہیں کیا کہ تمہیں توبہ کا موقع دیا گیا. کہ ایک تو پروردگار کی یہ مسئلہ ہے, اور دوسری رحمت کہ جس سے ہمارے چھوٹے گناہ معاف ہو جائے وہ پروردگار عالم کا ایک اعلان, پروردگار عالم کا ایک اعلان, اور وہ اعلان یہ کہ بعض ایسی نیکیاں میں نے رکھی جو بہت سارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتی. چھوٹے گناہوں میں ایک مسئلہ اور, وہ یہ کہ اکثر ایسا ہوتا کہ گناہ جو کہ بہت کثرت سے ہوتے ہیں چھوٹے گناہ، آج میرا موضوع گناہ صغیرہ ہو گیا، کبیرہ نہیں، کبیرہ بھی کچھ اس میں شامل ہو گیا، لیکن اصل موضوع گناہ صغیرہ، کہ بہت سے ایسے گناہ کہ جو ہم کو معلوم ہے کہ یہ گناہ، مگر جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اندازہ بھی نہیں ہوتا. جو مثالیں میں نے دی، یہ ساری مثالیں ایسی کہ روزانہ بھی اگر آپ بس میں جاتے ہیں تو پتا نہیں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، مگر ساری زندگی کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ میں نے گناہ کیا، یا شام کو گھر آ کر سوچا بھی نہ ہوگا کہ آج مجھ سے بس میں، منی بس میں، رکشے میں، ٹیکسی میں اٹھتے بیٹھتے کب غلطی ہو گئی. تو بہت سے چھوٹے گناہ ایسے کہ کیوں انسان بیٹھے تو یاد آ جائیں گے، عام زندگی میں یاد نہیں آتے. تو پروردگار ان چھوٹے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہمیں کچھ نیکیاں بتائیں. اور یہ اعلان کیا کہ بعض ایسی نیکیاں، ان الحسنات یذھبن السیئات، بعض ایسی نیکیاں کہ جن کا کرنے والا کچھ گناہوں کو چاہے ان کی توبہ نہ بھی کرے، کیونکہ اس کو یاد ہی نہیں، خود بخود مٹا دیتی، خود بخود دھو دیتی، خود بخود صاف کر دیتی. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے ہر وقت ہوتے رہتے ہیں اور اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ عام ماحول میں جا کر اس کو گناہ کہیں تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ یہ بھی گناہ، یہ تمہیں کس نے بہتا دیا، یہ کس نے بتا دیا. اس کو تو اگر گناہ مانے تو زندہ رہنا ہمارے لیے مشکل و محال، عام معاشرہ مذاق اڑائے گا. اگر گناہ بہرحال گناہ، تو ان کو معاف کرانے کے لیے پروردگار نے ایک تو اپنے عذاب کو مؤخر کر دیا کہ گناہ ابھی کرو، عذاب بعد میں آئے گا، تاکہ یاد آ جائے تو توبہ ہو جائے. اور پھر کچھ ایسی نیکیاں بتائیں، ایسی نیکیاں بتائیں کہ جن کا اتنا اجر، اتنا ثواب کہ انسان اگر وہ نیکیاں کرتا رہے تو چاہے چھوٹے گناہ یاد بھی نہ آئے، خود بخود پروردگار انہیں معاف کرتا چلا جاتا. جو ہماری روزانہ کی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، اب یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کرانے والی جو نیکیاں، دو یا تین نیکیاں جو انتہائی اہم نیکیاں، ان کا بیان اگر یہ خود اتنا اہم موضوع یہ سال دو سال چل سکتا، مگر میں آج اور آئندہ تقریر ان میں سے صرف دو باتیں بتاؤں گا تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ قرآن جو ان نیکیوں پر اتنا زور دے رہا، لیکن اسلام میں یہ واجب بھی نہیں ہے، تو اس کا مقصد کیا. ایک نیکی تو جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے مگر اس انداز سے نہیں، میں یا فرض اللہ فرض حسنا، سورہ حدیث سورہ حشر میں پروردگار نے اعلان کیا کہ تم میں سے کون ایسا تو خدا کو قرضہ دینے کو تیار و راضی ہو، جو پروردگار عالم کو قرض حسنا دینے کو تیار و راضی ہو. اب اس آیت کی تفسیر آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ تفسیر ہمارے معاشرے میں ہے، مگر میں دوسرے حوالے سے اس کی اہمیت بتا رہا ہوں اور زیادہ وقت نہیں لے سکتا کیونکہ درس کا وقت بھی پورا ہو گیا اور آج کی مصروفیات بھی ایسی ہیں کہ زیادہ وقت مناسب نہیں. کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ وہ پہلی نیکی معصوم نے بتائی کہ جو انسان کے چھوٹے گناہوں کو معاف کرنے والی، جو اللہ کو قرض حسنا دے وہ کون. اب یہ تفصیل تو آپ سنتے ہیں علماء کہ جب راوی نے یا مسلمانوں نے حیران ہو کر رسول سے سوال کیا کہ پروردگار خدا کو قرضہ دینا، یہ تو ایسا تصور ہے کہ انسان کو مشرک بنا سکتا، یہ سوچنا کہ خدا ہمارے قرضے کا محتاج، خدا ہم سے کوئی سوال کرنے کا محتاج. ان اللہ غنی عن العالمین، خدا کی صفات ثبوتیہ میں سے ہے کہ وہ ہر ایک سے بے نیاز. یہ کہنا کہ خدا ہمارا محتاج ہے، یہ شرک کی حدود میں انسان کو پہنچا دیتا. مگر قرآن یہ سوال کر رہا تو معصوم نے یہی جواب تو دیا، اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب ہے پروردگار خدا کو، خدا کی مخلوق کو، انسانوں کو ان کی پریشانی میں قرضہ دینا، یہ گویا تم نے خدا کو قرضہ دیا ہے. تو اب یہ فائدہ، یہ ثواب کی بات اپنی جگہ پر، مگر معصوم نے مخصوصاً بتایا کہ یہ جو تم قرضے دیتے ہو ایک دوسرے کو، قرض حسنہ وہ قرضہ کہ جس کی واپسی کے اندر زیادہ سختی نہیں ہے. اور سورہ آل عمران کے اصول کو ذہن میں رکھ کر، سورہ آل عمران کے اصول کو ذہن میں رکھ کر کہ قول معروف خیر من الاحسان تتبعها الاذى، کہ کسی شخص سے جس نے تم سے سوال کیا بہتر طریقے سے معذرت کر لینا، یہ زیادہ اچھا اس کے ساتھ نیکی کرنے کے مقابلے کہ آپ اس کی مدد کریں، مگر تتبعها الاذى، ایسی مدد کہ بعد میں آپ اس پر احسان جتائیں اور اسے تکلیف پہنچائیں، اس سے بہتر، آل عمران کے ابتدا میں اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے معذرت کر لو. قول معروف، ایک بہتر معذرت، ایک بہتر قول کہ زیادہ اچھا ہے اس نیکی کے مقابلے میں جس کے ساتھ احسان ہو. تو اگر احسان کے بغیر تم قرضہ دے رہے ہو، یہ ان گناہوں میں سے ہے، یہ ان نیکیوں میں سے ہے جو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کراتی. اور ایک دوسرا اور اس سے بھی اہم طریقہ اسلام نے بتایا، جو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے چلتے پھرتے بسوں میں چلتے اترتے دفتر میں آتے جاتے ہو جاتے ہیں ان کو معاف کرانے کا طریقہ، لیکن کیونکہ وہ پورے مکمل موضوع تو انشاءاللہ آئندہ طرف میں اس کو بیان کیا جائے گا، اور ایک اعتبار سے گناہان صغیرہ کو معاف کرانے کا یہ طریقہ جو دو تقاریر میں آ رہا، اس کے بعد آپ کے وہ مسئلے حل ہو جائیں گے کہ گناہوں کی فہرست اتنی کمی ہے کہ ہم اس سے بچ ہی نہیں سکتے. وقت کیونکہ کافی ہو گیا، اس اعتبار سے باقی گفتگو ان شاء اللہ آئندہ تقریر میں ہوگی جو اس ماہ جولائی کی آخری تقریر. پھر جیسا کہ میں نے اعلان کیا کہ 29 اگست سے یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور کیونکہ اس سال کم سے کم پہلی محرم سے 30 محرم تک یا 28 محرم تک میں کراچی میں ہوں، اس لیے ماہ محرم میں بھی اس سلسلے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. دو سالوں سے پہلے 10 دن پہلے عرصے میں یہ سلسلہ بند ہو جاتا، مگر اس سے پہلے جو 8 سال تھے، کیونکہ 10 سال تو ہو گئے اس درس کے سلسلے، پہلے 8 سال میں ماہ محرم تک میں پہلے عرصے میں بھی یہ درس جاری رہتا سوائے عاشورے کو، کہ اگر عاشورے کو کبھی جمعہ پڑ جائے تو مجبوری. انشاءاللہ اس دفعہ بھی یہ سلسلہ اسی انداز سے جاری رہے گا. آج درس کا وقت اختتام کو اس طرح پہنچا کہ 10 منٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں، یعنی سوال جواب کا وقت بھی ختم ہو گیا، تو میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ گفتگو کو ختم کر دیا جائے. البتہ جن کے اہم سوال ہیں وہ حضرت صادق بھری بات سے دریافت کر سکتے ہیں، تاکہ صاحبان ایمان خصوصاً جن کو نماز میں شریک ہونا، ان سے انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ملاقات ہوگی. درس کے اختتام پر ایک مرتبہ باواز برند درود بھیجے محمد والے محمد.